بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كن سلفيا على الجادة بفضيلة الشيخ العلامة عبد السلام السحيمي حفظه الله کہ رسالے کی شرح کا درس جاری ہے، اور پچھلے کچھ دروس میں سے ہم اس باب کے تعلق سے بات کر رہے تھے، طریق الخلاص والنجات هو بالاتباع وترك الابتداع، اتباع کی اہمیت اور ابتداع کے خطرے کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، اور اگر کسی نے نجات حاصل کرنی ہے ہر شر سے اور ناکامی سے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اتباع کے راستے کو اپنائے، اور اگر یہ راستہ نہیں اپنایا جاتا تو پھر جو اس کے سوا دوسرا راستہ ہے یا جتنے بھی دوسرے اور راستے ہیں وہ سارے کے سارے ہلاکت کے راستے ہیں اور ابتداء یعنی بدعت کے راستے ہیں. اور ہم شیخ صاحب کی اس جملے پر پہنچے تھے، شیخ صاحب فرماتے ہیں وَإِنَّ مَن تَأَمَّلَ نُصُوصَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اور بے شک جس نے بھی غور و فکر کیا کتاب اور سنت کے نصوص میں، نصوص جمع نص کی ہے، اور نص قرآن مجید کی آیت یا حدیث کو کہا جاتا ہے، وَجَدَ ان البدع في الدين محرمه ومردوده على اصحابها، بے شک جس نے بھی غور و فکر کیا کتاب اور سنت کے نصوص میں اس نے ضرور پایا کہ دین میں، کہ یقیناً دین میں بدعت حرام ہے اور مردود ہے بدعت کرنے والوں پر. من غیر فرق بین بدعت و بدع، بغیر کسی فرق کے بدعات کے بیچ میں، سارے کے سارے بدعات دین میں حرام ہیں، مردود ہیں بدعت کرنے والوں پر، چاہے یہ بدعت کسی بھی قسم کی ہو. من غیر فرق بین بدعت و بدع، اس تفریق کے بغیر کہ بدعت کون سی ہے، بدعت بدعت ہی ہوتی ہے. وإن كانت تتفاوت درجات التحريم، اگرچہ جو تحریم کے درجات ہیں وہ متفاوت ہیں، برابر نہیں ہیں، بحسب نوعية البدعة، بدعت کی نوعیت کے مطابق، کس قسم کی بدعت ہے اس کی تحریم بھی اتنی ہی زیادہ ہے. ولذا، اور اسی لیے جاء النهي، نہی آئی ہے، کس چیز سے، عن البدع على وجه واحد، سارے کے سارے بدعات کی نہیں ایک وقت میں آئی ہے، ایک جگہ پہ آئی ہے اور ایک ہی طریقے سے آئی ہے. ولذا جاء النهي عن البدع على وجه واحد، سارے سے بدعات کی جو نہیں ہے وہ ایک ہی طریقے سے آئی ہے. فی قوله صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں، ایاکم ومحدثات الامور، خبردار دین میں نئی چیز ایجاد کرنے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں محدثات الامور سے. محدثات الامور سے کیا مراد ہے؟ دین میں نئی چیز، محدثات نئی امور، کون سے امور مراد ہیں؟ کس نے کہا ہے من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، بارک اللہ فیک. تو نصوص ہمیشہ جمع کیا جاتے ہیں، یہ طریقہ رسول جماعت کا طریقہ ہے، یعنی بدعت تفرقہ کرتے نصوص میں، اس لیے خود متفرق ہے سن جماعت، جمع کے نصوص کے اثر سب کیا کہا جاتا ہے، اہل سنہ والجماعہ ایک جماعت ہے، کیونکہ جمع کرنے والے ہیں، تفرقہ پیدا کرنے والے نہیں ہیں. نصوص کو جمع کیا تو خود بھی جمع ہوئے، جس نے نصوص میں تفرقہ پیدا کیا خود بھی متفرق ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، سبحان اللہ. تو اگر کوئی شخص یہ کہے ایاکم محدثات الامور میں، کس نے کہا کہ ان سے مراد دین میں نئی چیز ایجاد کرنا ہے، فوراً حدیث کون سی ہے، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بارك الله فيك. فان كل محدثه بدعه، يقينا دين میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، دین یا دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے. وكل بدعة ضلالة، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وقوله صلى الله عليه وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے اس امر میں نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہ ہو، بس وہ مردود ہے. فدل الحدیث، اس حدیث میں یہ دلالت موجود ہے، یا یہ حدیث دلالت کرتا ہے، على ان كل محدث في الدين فهو بدعه، کہ یقیناً دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے. وكل بدعه ضلاله مردوده، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور مردود ہے، یا مردود گمراہی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسا فرماتے ہیں، ومعنى ذلك، اس کا معنی یہ ہے، ان کل البدع فی العبادات والاعتقادات محرمہ، کہ یقینا ہر بدعت، چاہے وہ عبادات میں ہو یا عقیدہ میں ہو اعتقاد میں ہو، کیا حکم ہے؟ محرمۃ، حرام ہے. ولیکن التحریم یتفاوت بحسب نوع البدعہ، لیکن جو تحریم ہے وہ متفاوت ہے، برابر نہیں ہے بدعت کی قسم کے مطابق. فمنها ما هو کفر صراح، بعض بدعات کفر ہے، صریح کفر ہے، واضح کفر ہے. کیا کہا جاتا ہے ان بدعات کو؟ بدعہ کفریہ، یہ بدعہ مکفرہ. سبحان اللہ، اب صرف حرام کی بات ہو رہی تھی، اب حرمت سے دیکھ کتنی خطرناک بات ہو گئی ہے، کفر تک پہنچ گئی، یہ تحریم کفر تک پہنچ گیا. ومنها ما هو من وسائل الشرك، نعوذ باللہ، اور بعض ایسے بدعات ہیں جو شرک کے لیے ذریعہ ہیں یا وسیلہ ہیں. ومنها ما هو فسق ومعصيه، اور بعض ایسی بدعات ہیں جو فسق ہیں اور معصیت ہیں. کوئی بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، سبحان اللہ. دیکھیں شیخ صاحب نے ساری باتیں کی ہیں، کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، فسق بھی ہے، معصیت بھی ہے، تو اچھی کہاں ہے؟ جب فرما دیا کل محدثة بدعة، تو پھر کوئی اچھی کی کوئی گنجائش رہتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ عربی زبان جو تھوڑی بھی سمجھتے ہیں، اور عقل بھی ہو شرط یہ ہے، عربی زبان سمجھتے ہیں پھر عقل کام نہ کرتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. عربی زبان جو سمجھتے ہیں اور صیغ العموم جو سمجھتے ہیں، کل کا صیغ عموم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور عقل کا ہونا بھی لازمی ہے. واللہ جو عربی سمجھتا ہے اور عقل بھی اس کی ابھی زندہ باقی ہے، تو وہ صیغۃ العموم سے ہی پتہ لگا سکتا ہے، اور لگا لیتا ہے یقیناً کہ ہر بدعت گمراہی ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے، فلان عالم کا قول ہے، فلان عالم کا قول ہے، میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی عالم کا قول نہیں ہے. سارے علماء محتاج ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے، سارے حقیر اور فقیر ہیں. نام نہ بتائیں کون سا عالم ہے، کون سا عالم نہیں ہے. اگر قرآن و سنت نہ ہوتا تو کوئی علم نہ ہوتا پوری کائنات میں، کیونکہ قرآن و سنت وحی کا علم ہی ہے، یہ وحی کا نور ہی ہے کہ آج خیر اس دنیا میں موجود ہے واللہ. اور جس دن وحی کا نور باقی نہیں رہے گا، دنیا نہیں رہے گی، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے کیا ہے کہ اللہ کے کلام نہیں رہے گی، نہ سینوں میں اور نہ ہی کتابوں میں. اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا اپنے کلام کو، اس نور کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. جب لوگ اس نور کی قدر نہیں کریں گے تو پھر اس کا وجود اس زمین پر نہیں رہے گا. اس لیے ابھی وقت ہے اس نور کی قدر کرے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکانا سیکھیں آج، ورنہ کبھی ایسا وقت نہ آئے، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، کہ حجت قائم ہوگی، قرآن اور حدیث حجت قائم کرے گی. قرآن مجید قیامت کے دن یا تو شفاعت کرے گا یا حجت قائم کرے گا، یا تو آپ کے لیے ہے اور میرے لیے وہاں پہ خیر کا باعث ہوگا. اگر آج ہم قدر کرتے ہیں قرآن مجید کی، تلاوت بھی کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں کیا، قرآن مجید سے محبت بھی ہے، قرآن مجید تلاوت بھی ہے لیکن عمل نہیں ہے، اور اپنے اپنے عقیدے بنائے ہوئے ہیں اور قرآن کی باطل تعویل کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو قیامت کے دن شفاعت نہیں کرے گا بلکہ الٹا حجت قائم کرے گا اور خصم ہوگا نعوذ باللہ. وہ اس کے کیا باقی رہے گا؟ جس شخص قرآن مجید خصم ہو اس شخص سے کیا باقی بچے گا؟ مجھے بتائے چھٹکارا کہاں سے ملے گا؟ ذرا وہ ماحول دیکھا ہے، میدان محشر ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، اللہ کے عرش کے سایہ کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہے، اور جہنم کھول رہی ہے، 70,000 لگام، ہر لگام کو 70,000 فرشتہ کھینچ کے لائیں گے، کھول رہی ہے. اور نعوذ باللہ اس دن کسی کا خصم قرآن مجید ہو، اور جس دن قرآن مجید کی بعض ایسے صورتیں ہیں جو بادل بن کے آئیں گی اس خطرناک دن میں اور خوفناک دن میں. سورۃ البقرہ و آل عمران، کنہ غمامتان یا غیایتان، سبحان اللہ، سایہ کتنے لوگ تڑپ رہے ہیں، کوئی سایہ نہیں ہے، یا تو عرش کے نیچے سایہ ملے گا یا قرآن مجید کی بعض صورتیں جو وہ سایہ بن جائیں گی. کس کے لیے؟ جو آج وحی کے نور کو سمجھتا ہے اور وحی کے نور کے سامنے سر جھکاتا ہے. اس لیے کل محدثۃ بدعۃ کو یاد رکھیں، باقی جو بھی شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں وہ جانے، ان کے علماء جانے، ان کے مولوی جانے، اور ان کے جو امام ہیں وہ جانے. ہم نے جواب دینا ہے اپنے رب کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا ہے؟ یہ نہیں فرمایا ماذا اجبتم العلماء یا الائمہ، اماموں کو کیا جواب دیا، علماء کو کیا جواب دیا، کہیں پہ نہیں ہے. ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا ہے؟ رسولوں کو کیا جواب دیں گے جب پتے رسول لے کے کیا آیا؟ ہمیں تو پتہ اپنے مولوی کے قول کا پتہ ہے، ہمیں ہم نے وہی یاد کیا ہوا ہے، امام کے قول کا تو ہمیں خوب پتہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھائے، کیا لے کے وہ پتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لے کے آئے، سن لیں، کل محدثۃ بدعۃ، واضح کہ نہیں؟ اب بچے کو پوچھیں، جو اس بچے کو عربی آتی ہو اسے پوچھیں، بیٹا کل محدثۃ بدعۃ سے کیا مراد ہے؟ کوئی اچھی بدعت بھی ہو سکتی ہے؟ والله وہ آپ کو جواب دے گا. سلیم الفطرہ، جس کی فطرت پاک اور صاف ہونا، وہ آپ کو صحیح جواب دے گا. اور جن کی فطرت میں پتہ نہیں کیا کچھ ملاوٹ ہو چکا ہے، کتنی خرابیاں ہو گئی ہیں، نعوذ باللہ من الخذلان، سر پہ اتنی بڑی پگڑی ہے، چہرے پہ اتنی بڑی داڑھی ہے، ٹخنے کے اوپر شلوار ہے، اور حدقات العلم ہے، لوگ بیٹھے ہیں ان سے استفادہ کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں بدعت کی دو قسم ہیں، بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، اچھی بدعت بھی ہوتی ہے، اس لیے اگر آپ جشن میلاد مناتے ہو تو اچھی بدعت ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون، اللہ کے گھر کا لحاظ نہیں، کس جگہ پہ بیٹھے اور کیا باتیں کر رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل محدثۃ بدعہ، اور آپ کہتے ہیں کہ جشن میلاد النبی سنت ہے، یہ اچھی بدعت اگر ہے تو. اور پھر کبھی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے قول کو لے کے آتے ہیں ترویح کی نماز کی طرف، نعم البدعت ہذہ، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے، یا اپنے اس غلط بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ڈوبنے والے کو تنکے کی سہارت کی ضرورت ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ یہ بیچارے ڈوب رہے ہیں، ان کو تنکا بھی نہیں مل رہا، بڑی کوشش کریں کبھی ادھر سے شکوک و شبہات اپنی صرف اس بات کو ماننے منوانے کے لیے کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے. کبھی کہتے قرآن کو جمع کیا گیا تو اچھی بدعت ہے نا، قرآن کو جمع کرنا، قرآن مجید کو لکھنا، یا حدیث کو جمع کرنا، حدیث کو لکھنا، یہ کس نے کہا بدعت ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا کہ نہیں قرآن بھی، اور حدیث پہلے منع کیا گیا بعد میں لکھا گیا؟ تو نہیں، کہاں پہ احداث، کہاں پہ مجھے بتا احداث کا مطلب کیا ہے؟ جو اس زمانے میں نہ تھی بعد میں آئی ہے. ترویح کی نماز پڑھی گئی کہ نہیں پڑھی گئی، باجمات پڑھی گئی کہ نہیں پڑھی گئی، تو پھر بدعت کہاں سے ہوئی بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین راتیں پڑھائی کہ نہ پڑھائی، صحت میں ثابت ہے کہ نہیں ثابت؟ تو سیدنا عمر کا جمع کرنا لوگوں کو کسی نے کہہ دیا کہ بدعت ہے، تو انہوں نے فرمایا نعم البدعت ہذہ، اگر بدعت ہے تو پھر اچھی بدعت ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ لغت کے اعتبار سے عربی لغت میں بدعت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ نہیں، اور لغت کا معنی اس لیے ہم بعض اوقات بیان کرتے ہیں اور بعض ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، خاص فقہ کے دروس میں، کہتے ہیں لغت میں نماز کا یہ مطلب ہے اور شرع میں یہ مطلب ہے. کہتے ہیں یار لغت کے مطلب جو ہے کیوں بیان کرتے ہیں، ہمیں تو شرع پڑھنا ہے نا. لغت کیوں پڑھتے میرے بھائی؟ عربی زبان وحی سے پہلے موجود تھی کہ نہیں؟ ابو جہل ابو لہب کیا بولتا تھا؟ فرینچ بولتے تھے، چائنیز بولتے تھے، کیا بولتے تھے؟ عربی تھے، عربی تھے، عربی بولتے تھے نا. اب اس وحی کا نور دیکھیں آپ، جب عربی بولی جاتی تھی، اب وحی نازل ہوئی عربی زبان میں، اب یہ مفہوم بعض الفاظ کو بدل گئے، مفہوم بدل گئے. سبحان اللہ. صلات کا لفظ پہلے بھی تھا دور جہلیت میں، اب وحی کے بعد صلات کا مطلب کچھ اور ہو گیا. زکات کا مطلب پہلے بھی تھا، وحی کے بعد کچھ اور شرعی مطلب ہو گیا. تو لغت میں یہ مطلب ہے زکات، پاکیزگی، لیکن شرع میں اب زکات صرف پاکیزگی ہے یا خاص لوگوں کو خاص وقت میں خاص مال میں سے عبادت کی نیت سے دینا، یہ تعریف شرع ہم کرتے ہیں. یہ تعریف کہاں سے آئی؟ یہ وحی کے نزول کے بعد، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کے پانچ بنیادیں، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاه وايتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، پانچ. اب زکات کے لفظ یہاں پہ بھی تھی کہ کیا مطلب ہے پاک ہو جانا؟ کس چیز سے پاک ہونا؟ غسل کر لیں، زکات دے دی، غسل پاکیزگی ہے کہ نہیں؟ تو اگر کوئی غسل کر لے اور کہے میں نے حدیث پہ عمل کیا، صحیح ہے. تو اس حدیث میں زکات سے کیا مراد ہے؟ وآتوا الزکاۃ، مال میں سے. اچھا، ہر مال میں سے مخصوص مال ہے؟ مخصوص مال، مخصوص وقت میں، مخصوص لوگوں کے لیے، مخصوص مقدار میں، اللہ کی عبادت کی نیت سے دینا، یہ چیزیں ہیں. اس کے کہتے ہیں معنی الزکات فی الشرع. تو وحی کا نور دیکھیں، سبحان اللہ، معنی بدل گیا. اور اس طریقے سے جب بدعت ہے تو پہلے لفظ موجود تھا کہ نہ تھا؟ دور جہلیت میں بدعت کا لفظ عربی لفظ ہے نا، موجود تھا پہلے، کہ یہ چیز پہلے نہیں تھی، اب آئی ہے الاحداث، نئی چیز. تو سیدنا عمر کا یہ فرمان نعم البدعت هذه سے کیا مراد ہے؟ شریعت میں بدعت ہے؟ جیسے عمر الخطاب رضی اللہ عنہ. دیکھیں، اگر آج ہم میں سے کوئی شخص کوئی تھوڑی سی نافرمانی کے بارے میں سوچتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں، کوئی اگر غلطی ہو بھی جاتی ہے، ہم بشر ہیں، غلطی ہوتی ہے تو کتنی دل تنگ ہو جاتا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں ہم نے سوچا، ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے، جس نے ہجرت کے موقع پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے گھر بار اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں. کہنے کو تو آسان ہے یار صحابی سے غلطی ہو گئی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا صحابی ہے نبی تو نہیں ہے، بھی ہم بھی جانتے ہیں صحابی ہے نبی نہیں ہے، لیکن صحابی کا مقام جانتے ہیں کیا ہے؟ معصوم نہیں، غلط اس سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن کیا غلطی کی ہے؟ وہ فرما نعم البدعت هذه، اگر بدعت تم سمجھ لو پھر اچھی ہے. کیا مراد ہے؟ شرعی بدعت اچھی ہے؟ ان حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں، کل محدث بدعت سے مخالفت کریں گے؟ وہ کبھی، واللہ ہی کبھی نہیں کریں گے. اگر علم بھی ہے، پتہ بھی ہے اس حدیث کا، ہرگز نہیں، کبھی مخالفت نہیں کریں گے، ہمارا ایمان ہے. آپ لوگوں کے پاس مولوی صاحب حدیث نہیں پہنچی، کل محدث بدعت پڑھ بھی رہے، کہتے ہیں کل سے مراد یہ نہیں ہے کہ عموم ہے، اس میں سے یہ بدعت حسنہ نکال دی، صحابہ کرام کا ثبوت ملتا ہے. اچھا، دکھا دیں کس صحابی نے جشن منایا، ایک نام تو لے لینا. ایک کا نام آتا ہے، ایک لاکھ صحابی ہجرت ہدایۃ پر موجود تھے، کم سے کم ایک لاکھ صحابی سے زیادہ تھے. ایک لاکھ میں سے ایک کا نام نہیں آتا آپ لوگوں کو، کسی ایک صحابی نے زندگی میں ایک مرتبہ جشن میلاد النبی منایا ہو؟ انصاف ہے کہ نہیں؟ ایک کا نام دکھا دیں جو صحیح سند سے ثابت ہو، شرط یہ ہے، دکھا دیں ہمیں. اچھا، قرآن کی آیت میں، اچھا حدیث میں کوئی ہے؟ اچھا ضعیف حدیث میں، پتہ ہے جشن الحدر میں ایک تعلق سے نہ صحیح نہ ضعیف، کوئی حدیث ہی نہیں ہے. عجب بات ہے. اس لیے واللہ جس نے بھی وحی کے نور کے سامنے اپنا سر جھکایا اس کی زندگی روشن ہو گئی ہے، اور جس نے سر اٹھایا ہے اس کی زندگی تاریخ تاریخ ہے. اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اس نور کے سامنے سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمُتَأَمِّلَ، اور جو غور فکر کرتا ہے، فِي طُرُقِ أَهْلِ الزَّغِ وَالضَّلَالِ، اہل زیغ و ضلال کے راستوں میں. اب دیکھیں متضادات، پہلے اہل سنت والجماعت تھے، اہل الحق تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ غور فکر اگر کرتے تو کس طریقے سے ان کا کس نتیجے پر پہنچے ہیں. اب دوسری طرف جو اہل بدعت ہیں، اہل زیغ اہل الضلال، جن کی میں ابھی بات کر رہا تھا، نصوص کے سامنے صحیح سر نہیں جھکانا جانتے، ذرا ان کی بات بھی سن لیں، ذرا ان کی خبریں بھی سن لیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمُتَأَمِّلَ فِي طُرِقِ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالضَّلَالِ، اور جو غور فکر کرتا ہے اہل الزیغ اور گمراہی کے راستوں پہ، کے راستوں پر، یجدو ان طرقهم تخالف طریقۃ اہل الہدیٰ، وہ ضرور پائے گا، وہ ضرور پاتا ہے کہ ان کے راستے اہل ہدایت کے راستوں سے بالکل الگ ہیں اور مخالفت کرتے ہیں، جدا ہیں اور مخالفت کرنے والے ہیں. قال تعالی، اب ذرا دلیل سنیں، ذرا چند آیات شیخ صاحب بیان کرتے ہیں اور ان آیات میں سے بڑے اہم مسائل اخذ کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هو الذی انزل علیک الکتاب. اس آیت کو حفظ کرنا ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 ہے، نوٹ کر لیں، حفظ کرنا ہے، اس آیت کو یاد کرنا ہے، بہت اہم آیت ہے جس میں اہل الہدى اہل الضلال کو الگ الگ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کی بھی نشانی ہے اور ان کی بھی نشانی ہے، تاکہ سب کے لیے بالکل بات واضح ہو جائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هو الذی انزل علیک الکتاب، اس نے ہی اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نازل کی آپ پر کتاب. منہ، اس کتاب میں سے، آیات محکمات، ایسی آیتیں ہیں جو محکم آیتیں ہیں. ہن ام الکتاب، یہ محکم آیتیں، بنیادی آیات ام الکتاب ہیں. واخر متشابہات، اور دوسری آیتیں اسی قرآن مجید میں، اسی کتاب میں جو آپ پر نازل فرمائی ہے، دوسری آیتیں متشابہ آیتیں ہیں جن کے معنی واضح نہیں ہے. محکم واضح ہے، متشابہ واضح معنی نہیں ہے. فاما الذين في قلوبهم زيغ، بس جن کے دلوں میں زیغ ہے، ٹیڑھا پن ہے، فاتبعون ما تشابه منه، وہ پیروی کرتے اتباع کرتے ہیں ان آیات کی جن میں متشابہ لفظ موجود ہیں، یعنی متشابہ آیات کی. کیوں؟ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویل، فتنہ چاہتے ہیں اور تاویل کرنا چاہتے ہیں. تاویل انسان کب کرتا ہے، یعنی صحیح معنی سے ہٹ کر غلط معنی کی طرف کب جاتا ہے؟ جب اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے. اس کے خواہش کے مطابق قرآن مجید تو نور ہے، واضح بالکل الفاظ ہے، جس میں اگر کوئی معنی واضح نہیں ہے تو وہ لوٹایا جاتا ہے واضح معنی کی طرف، جیسے کہ راسخون فی علم کا طریقہ، اہل الہدیٰ کا طریقہ، جیسے اللہ تعالیٰ سے آیت کریمہ آگے فرمایا ہے. کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ایمان لے کے آتے ہیں، قلونا آمن نبی، پھر کیا کرتے ہیں؟ لوٹاتے ہیں متشابہ کو محکم کی طرف. نتیجہ کیا ہے؟ محکم متشابہ، محکم نتیجہ ہے. پھر یہ آیات ہیں کیوں؟ تاکہ آزمایا جائے، پتہ چلے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون اہل الہدیٰ میں سے کون اہل الضلال میں سے ہے. دعویٰ سب کرتے ہیں کہ نہیں، اور آج بھی دعویٰ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، سچے کتنی ہیں جھوٹے کتنی ہیں. سبحان اللہ، کتنے لوگوں کے دل ٹیڑے ہیں، دل میں ٹیڑھا پن ہے، اور کتنے لوگوں کے دل پاک اور صاف سیدھے ہیں. یہ آج بھی پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم راسخون فی علم میں سے ہیں، اور دیکھا جائے تو اتباع کس کی کرتے ہیں؟ ما تشابہ منہ. کیوں؟ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویل، فتنہ پیدا کر رہے ہیں امت میں، لوگوں کو جاہل، سیدھے سادھے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. کہتے ہیں ہم ہی حق پہ ہیں، دیکھو ہمارا راستہ، دیکھو بالکل واضح راستہ ہے ہمارا، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ نہیں؟ اللہ کا فرمان ہے، کہاں لیس کمثلہ شیء، اللہ کا فرمان ہے. اور اس آیت کے اس حصے سے صفات کا انکار کر دیا. سبحان اللہ، کیوں بھائی صفات کا انکار؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو مان لیں، اقرار کریں، پھر مخلوق کی صفات بھی تو ہیں. مخلوق رحم نہیں کرتا، مخلوق غصہ نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ کیسے غصہ کرتا رحم کرتا ہے؟ پھر مشابہت ہوتی ہے نا، اس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اور صفات کا انکار کیا. جہمیوں نے کہا، متعدد کہنے تم غلط ہو، نام اللہ کے ہیں لیکن صفات نہیں ہیں. اشعری کہنے تم بھی غلط ہو، اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں لیکن صفات صرف سات ہیں. ماتوریدی کہنے تم غلط ہو، ماتوریدی نے کہا اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں صفات ہیں لیکن صرف آٹھ ہیں سات نہیں ہیں. اختلاف ہوا کہ نہ ہوا، احض الجماعت نے سب نے مل کے کیا کہا؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. ایک ہی آیت ہے، آگے نہیں پڑھتے کیونکہ زبان جو کام نہیں کرتی، آگے پڑھتے تو مصیبت ہے ان کے لیے نا، ان کے لیے مصیبت ہے. اللہ کے کلام تو نور ہے، ان کے لیے کیوں مصیبت ہے؟ کیونکہ ان کی اس بدعقیدگی کا جواب ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. کیا مشابہت لازم آتی ہے؟ سبحان اللہ، مشابہت لازم ہوتی اللہ تعالیٰ کبھی نہ فرماتا وہ سمیع البصیر ہے، کیونکہ انسان میں سمیع بصیر ہے کہ نہیں؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصیرہ. کس نے فرمایا؟ انسان سمیع بصیر ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ کس نے فرمایا؟ لیس کمثلہ شیء وهو سمیع البصیر. مشابہت ہے. کیوں مار کھائی؟ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ. اور بعض لوگ جو دہشت گردی پر اترے ہوئے ہیں, اچھا جو متشابہ صرف حدیث میں, بعض آیات میں متشابہ ہیں, حدیث میں متشابہ حدیث موجود ہیں, پتہ ہے؟ مثال کے طور پر ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله. پڑھیے کہ نہیں؟ یہ حدیث محکم متشابہ ہے. میں نے کہا اس لیے میں پوچھوں گا کیوں. متشابہ ہے. اچھا کیوں متشابہ ہے؟ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله. نہیں واضح ہے. آواز نہیں آ رہی, تصویر ہے, آواز نہیں ہے, ولیوم تھوڑا زیادہ. یعنی اس نص میں کہاں پہ تشابہ ہے؟ متشابہ کہاں ہے؟ یعنی ہر بندہ خود جا خود قتل کرنا شروع کر دے؟ قتل کرتے رہو, یعنی سب قتل کرو, اگر کلمہ نہیں پڑھتا قتل کر دو اسے. کیا خیال ہے؟ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے. تو محکم کیا ہے؟
محکم یہ ہے اس کے بعد تین کنڈیشن, جس کے بعد کیا, پہلا کہ
ٹھیک ہے نا, حدیث کے آخر میں جواب اللہ بحق الاسلام کیا ہے؟
دین کو چھوڑ دے,
سب سے اسلام کی دعوت, کلمہ پڑھ لو, نہیں پڑھتا جزیہ دے دو, نہیں پھر تلوار ہے نا. اچھا اب حدیث سے نکل گئے کہ نہیں؟ کون نکل گئے؟ جزیہ دینے والے. ان کو قتل کرو گے؟ کلمہ پڑھا ہے؟ کلمہ پڑھا ہے؟ قتل کیا ہے؟ حدیث پہ عمل تو نہیں کیا نا؟ نہیں, حدیث پہ عمل کیا ہے, اسی حدیث پہ عمل کیا ہے. کیونکہ جو حکم ہے وہ ایک حدیث میں سے نہیں لیا جاتا, وہ مجموعۃ الاحادیث میں سے لیا جاتا ہے. اچھا جزیہ بھی نہیں دیا, کوئی ایسی صورت ہے جزیہ بھی نہ دیا تب بھی کلمہ بھی نہیں پڑھا تب بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے اسے؟ بارک اللہ فیک. معاہدے والے جو ہے ٹھیک ہے نا, جو اب صلح الحدیبیہ میں مشرکین عرب نے کلمہ پڑھا نہیں پڑھا نا, جزیہ دیا, قتل کیا نہیں کیا, کیوں نہیں کیا, حدیث پہ عمل نہیں ہوا, تو یہ بھی نکل گیا. اگر کچھ کوئی اور بھی ہے, مستعمن ہو گیا, معاہد ہو گیا, وہ آ گیا مستعمن آ گیا. اور جو بادشاہوں کے رسول ہوتے ہیں ان کو قتل کیا جاتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کوئی قتل کرے مجرم ہے کہ نہیں؟ کوئی حدیث عمل کرے قتل کرنا چاہے کر سکتا ہے؟ اس نے کلمہ نہیں پڑھا حتی یشہد ان لا الہ الا اللہ پہلے, پھر نماز ہے, پھر زکات ہے, پھر باقی چیزیں نہیں کیا اس نے. اور پیغام لے کے ایک بادشاہ کا مسلمان کے پاس قتل کرے گا صحیح عمل کر کے. اس لیے جو متشابہ ہے اس کو لٹایا جاتا ہے محکم کی طرف. محکم کیا ہے؟ اب یہ کنڈیشنز ہیں, ان سب کو ملا کر پھر حکم جاری کیا جاتا ہے. واضح ہے بات؟ جزاکم اللہ خیر. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, وفی الصحیح, اور صحیح حدیث میں اسی آیت کریمہ کے تعلق سے سورۃ آل عمران نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وفی الصحیح یعنی صحیح البخاری. سبحان اللہ, دنیا کی ایک ہی کتاب ہے, اگر صحیح کہا جائے تو صحیح بخاری ہے. قرآن تو الگ ہی کلام ہے نا, تو الگ ہے, اس کے علاوہ بات ہو رہی ہے. ایک ہی کتاب اگر لکھا جائے یا کوئی کہے الصحیح تو صحیح بخاری ہے. یہ محدثین کا قول ہے, بحثین کا جمع ہے اس میں. وفی الصحیح صحیح بخاری میں, اذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یار اس میں تو نہیں لکھا ہوا, کہاں سے میں کہہ رہا ہوں؟ وفی الصحیح اذا رأيتم, کہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ معروف بات ہے, حدیث ہے یہ, ٹھیک ہے نا. جب فی الصحیح کہہ دیا تو صحابی کا کہیں پہ لفظ ہے کہیں پہ نام ہے. بعض علماء اختصار کے کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ جب کوئی بات کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ کون سا صحابی ہے, راوی کون ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں لکھتے, تو فوراً کہتے فی الصحیح ہے یا فی الحدیث, ٹھیک ہے نا. پھر آگے متن حدیث کا لے کے آتے ہیں بس, ٹھیک ہے. فی الصحیح صحیح بخاری میں اذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر تم ان لوگوں کو دیکھ لو جو متشابہ کے اتباع کرتے ہیں, فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم, یہ وہی لوگ ہیں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ان سے بچ کے رہو. جو متشابہ کے پیچھے لگتے ہیں اور محکم کو چھوڑ دیتے ہیں, متشابہ پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, محکم کو پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاحذروہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان سے بچو, ان سے دور اختیار کرو. آج ہم اگر کسی اہل بدعت سے کہتے ہیں نا اسے دور اختیار کرو تو لوگوں کی آنکھیں نکل آتی ہیں, سرخ ہو جاتی ہیں لوگوں کی آنکھیں, کہتے ہیں لوگوں میں فتنہ چاہتے ہیں, مسلمانوں میں حکمران کو تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں, یہ وہابی ہیں اور یہ بدخلی ہیں, یہ پتنے کون ہیں, نئے نئے نام لے کے آئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاحذروہم, کیوں فاحذروہم, جو متشابہ کے پیچھے لگتا ہے, محکم کو چھوڑ دیتا ہے, نتیجہ الزیغ والہلاک والضلال کے سوا کیا ہے؟ اگر اہل الضلال کے لیے ہم خاموشی اختیار کریں اور یہ نہ خود آگاہ نہ ہو اور خود دور اختیار نہ کہ لوگوں کو بھی نہ کہیں, تو پھر امت بے خیر باقی رہے گا کہیں پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فاحذروہم, ہم بھی وہی کہتے ہیں یار ان سے بچو, ہم کو نئی بات کر رہے ہیں کوئی. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے لا تحذروہم, تب تو ہم بھی خاموش اختیار کرتے ہیں نا. تو فعل امر ہے یا فعل نہیں ہے؟ کسی زبان سے ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے, کسی بھی اعتبار سے کسی لینگویج میں ہو سکتا ہے فاحذروہم لا تحذروہم میں تبدیل ہو جائے, ممکن ہے؟ دیکھا لوگ کس طریقے سے سوچتے ہیں اور کس طریقے سے حق سے دور ہیں اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو توفیق نہیں دی ہوئی کہ وہ بدعت اور بدعت سے لوگوں کو آگاہ کریں. وجہ کیا ہے کہ فاحذروہم کو وہ بریکٹ میں کر کے نکال دیا ہے, جیسے کہ جملہ نہیں حدیث کا, یعنی وہ اذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله, بس کیا سمى الله, آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ ہاں ایک تو خود ان کا رد ہے, پھر ان کا بھی رد ہے جو ان سے دوستی رکھتے ہیں. میرا مسئلہ یہ نہیں کہ جو خود اس میں ملوث ہیں متشابہ کے پیچھے لگے, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ان سے دوستی رکھے, ان کا رد نہیں کر, دوسروں کو آگاہ نہیں کرتے, بلکہ جو ان کو آگاہ کرتے ان کو پورا بالا کہتے ہیں, وہاں بھی مدخلے سے بچ کے رہو, انصاف ہے. کہتے ہیں حکمت عملی نہیں ہے. سبحان اللہ, حکمت عملی کیا ہے؟ کیا کہ حکمت عملی کا مطلب کیا ہے؟ کیوں مت جس چوراہے پہ کھڑے اس کو چھوڑ دو, اور ہماری حکمت یہ ہے کہ ہم کمبل اوڑھ کے لیٹے رہیں اور کہیں یار ابھی وقت نہیں آیا, ابھی امت کو مزید ٹکڑے ٹکڑے ہونے دو, ابھی فساد کو مزید پھیلنے دو, قیامت کے قریب پھر کو سر اٹھائے گا, پھر کوشش کرے گا. شاید ہمارے زمانے کی یہ حدیث نہیں ہے, یہ حدیث آنے والے زمانے کی ہے نا. اب تو کہاں شر ہے کوئی اس امت میں؟ کچھ لوگ موجود ہیں جو متشابہ کے پیچھے لگ, امت میں سارے محکم پیچھے لگے ہوئے ہیں نا, سارے اہل حق ہیں, اہل باطل کا ہے, اہل ضلال کو ہے, سارے دیکھو کلمہ توحید کی دعوت بھی دیتے ہیں, سارے لوگ جو نماز کی طرف دعوت دیتے ہیں, کتنی جماعتیں نکلی ہیں یورپ میں, دیکھیں لوگ کلمے پڑھ رہے ہیں, لوگ نمازی بن رہے ہیں, گانے بجانے چھوڑ کے لوگ نمازی بن رہے ہیں. یار خیر تو ہے نا امت میں, تم کیوں لوگوں کو پریشان کرتے ہو؟ کبھی تبلیغ جماعت سے منع کر رہے ہو, کبھی آئرے سے منع کر رہے ہو, کبھی پتہ نہیں کس سے منع کر رہے ہو, تمہیں کچھ اور آتا نہیں ہے کچھ؟ ہم یہی کچھ آتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. سننا کیا فرماتے ہیں, اذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ یعنی میں نے نہیں کہا, یہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے, اللہ نے ان کا نام رکھ دیا ہے, فاحذروهم ان سے بچ کے رہو. اللہ نے نام رکھا ہے, سما نام رکھنا ہے, یعنی یہ نشاندہی اللہ تعالی خود کی ہے کہ ان سے بچ کے رہو. اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, جیسے کہ شیخ صاحب نے کہا بخاری کی لیکن متفق علیہ حدیث ہے. وقال تعالی, اللہ تعالی فرماتے ہیں, ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء, سورۃ انعام نمبر 159. بے شک جو لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا اور الگ الگ ہو گئے, آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. لست منہم فی شیء, نبوت کے راستے سے دور ہیں. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کر بھی اس امت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہے تو اس کا کیا تعلق ہے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, مجھے بتائیں. اگر واقعی محبت کرتا اور اتباع کرتا تو آج امت میں تفرقہ پیدا نہ کرتا بلکہ امت کے ساتھ حق پہ جڑ جاتا. آج لوگوں کا نعرہ ہے کہ لوگ یار اکٹھے ہو جاؤ, جمع ہو جاتے ہیں, اپنے اختلاف بعد میں دیکھیں گے. اب تو کافر دشمن دروازے پہ ہے, ہمارے اختلاف چھوٹے سے تو اختلاف ہیں, ہمارے کون سے کوئی بڑا اختلاف ہے. ہمارے سب کلمہ پڑھتے ہیں, سب کا ایک رب ہے, ایک کتاب ہے, ایک نبی ہے, تو مختلف کیوں ہیں ہم؟ جو اختلاف ہمارے ہیں بعد میں نمٹائیں گے, پہلے ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. اچھا اکٹھے ہو کر کیا کریں گے؟ ہم جہاد کریں گے. اچھا اکٹھے ہو کر جہاد کریں گے, کافر کے خلاف جہاد کریں گے ہمارے ساتھ. اور کہتے کہیں یہ, اچھا یہ فرق بھی سمجھیں ذرا. بعض وہ تہمت لگاتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں اگر کافر دشمن داخل ہو جائے مسلمان ملک میں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ رافضی ہے اور یہ بریلوی ہے, یہ فلان ہے, ہم جہاد نہیں کرتے کیونکہ ہمارے ساتھ یہ لوگ موجود ہیں. یہ غلط تہمت ہے, کسی عالم نے بات نہیں کی ہمارے علماء میں سے. جہاد الدفع میں ہر بندہ مدافعت کرتا ہے یہ دیکھے بغیر کہ اس کے دائیں بائیں کون ہے. اس نے اپنی دین, اپنی مال, اپنی جان, اپنی عزت کو اس نے حفاظت کرنی ہے. واضح بات ہے, یہ لوگ دونوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جہاد طلب میں آپ کے دائیں بائیں اگر بریلوی دیوبندی کھڑا ہو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا. کیوں؟ کوئی ثبوت ہے؟ جنگ احد, صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی گواہی قرآن میں آج بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. چھوٹے سے نافرمانی, غلط فہمی کا شکار ہوئے, جان بوجھ کی غلطی نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دیکھیں کہ اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا, تیر انداز و خاص انسٹرکشن سے نہیں چھوڑنا اگرچہ ہم لوگ جنگ ہار جائیں یا ہمیں قتل بھی کر دیں, اگرچہ چیلے بھی آ کے ہمارے گوشت کو نوچے, یہ جگہ نہیں چھوڑنی. عجب بات, انہوں نے دیکھا کہ یہ جو خاص انسٹرکشنز تھیں یہ جنگ کو ہارنے کے وقت تھی. اب تو ہم جنگ جیت گئے, سامنے دیکھ رہے ہیں, اونچی پہاڑی پہ ہے نا, سامنے دیکھ رہے ہیں کہ کافر بھاگ رہے ہیں, مشرکین بھاگ رہے ہیں, تو چلے نیچے اترتے, جنگ ختم ہو گئی. ان کے امیر نے کہا نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تک میرا حکم نہ ہے تمہیں جگہ کو نہیں چھوڑنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دوسرا حکم تو نہیں آیا, نہیں چھوڑنا. غلط فہمی ہوئی, غلط ہوئی, چلے گئے نیچے اترے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں, یہ غنا فرمانے پسند نہیں آئی. جیتی ہوئی جنگ کیا نتیجہ نکلا؟ 70 صحابی کو شہید کر دیا گیا اور مسلا کیا گیا, جن میں سیدنا حمزہ بھی شامل تھے. پیٹ چاک کر دیا گیا, کان کاٹ دیا گیا, ناک کاٹ دیا گیا, مسلا کیا گیا, آنکھیں نکال دی گئی. کس لیے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ. میرے بھی ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہماری اپنی ذرا اوقات تو دیکھے ہم لوگ, اور شرک بدعات اور خرافات, شرک اکبر لے کے ہم اپنے ساتھیوں کو ساتھ سب مل کے جہاد کرنا چاہتے ہیں. کیوں جہاد کس لیے ہوتا ہے؟ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللہ, لا الہ الا اللہ. عمل خود نہیں کرنے والے, دائیں بائیں والے, اور اس لیے باہر نہیں کر رہے ہیں جہاد کے لیے تاکہ اللہ کے دین کی سر بلندی اور کلمہ توحید کی سر بلندی ہو. متضادات لے کے ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ ہم کہتے ہیں یہ جہاد نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے, ذلت و رسوائی رہے گی. کہتے ہیں حماس بڑا کام کر رہا ہے, روافض کیا کام کر رہا ہے, خواتین المسلمین والے کیا کام کر رہے ہیں. جو شخص خمینی قبر پہ جا کے پھول چڑھاتا ہے اس کے لیے دعا کرتے اور کہتے ہیں یہ ہمارا روحانی باپ ہے. خالد بشار کا قول آج بھی دیکھیں, پڑھ لیں آپ, موجود ہے. وہ کہتے ہیں غزہ میں ہم جہاد کریں, یہی مجاہدین ہیں, باقی نے سب نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں, یہ مجاہدین ہیں. روافض جب تک اپنا عقیدہ درست نہیں کرتے, اپنا منہج ٹھیک نہیں کرتے, ان کو کوئی جہاد نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے عمل بھی اکارت کر دو. نبی کی نبوت باقی نہیں بچتی تو مجاہد کے جہاد کیا باقی بچے گا؟ کفری عقائد لے کے جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں. اور میں سیدھی سی بات ہے, میں سیاسی بات نہیں کر سکتی ہے کہ نہیں کیا کر تو کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں، یہ سب سیاسی مفادات ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اور واللہ اگر یہ جہاد اللہ کے لیے ہوتا، تین سر بلندی کے لیے ہوتا، تو آج نتیجہ یہ نہ ہوتا. آج غزہ میں دیکھیں کتنی قبریں موجود ہیں، قبر پرستی آج غزہ میں ہو رہی ہے. اور یہ سزا وہ بھی بھگتنے پر امت کو سزا مل رہی ہے. جب تک ہم اپنے عقیدے درست نہیں کریں گے، منہج درست نہیں کریں گے، یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم اللہ کے عذاب کو اپنے سر سے ٹالنا چاہتے ہیں مزید نافرمانی کر کے. یہ جو جہاد کے نام پر آج داعش نکلی ہے یا القاعدہ ہے یا طالبان، یہ کیا کر رہے ہیں؟ جہاد کر رہے ہیں، اسے جہاد کہتے ہیں. عجب بات ہے، مسلمانوں کا قتل عام کر کے جہاد کہتے ہم جہاد کر رہے ہیں. داعش کا میں نے پہلے ہی بتایا تھا، ان کا جو دستور ہے پڑھا ہے آپ نے، سنے کہ حکمران جتنے مجھے سارے کافر حکمران ہیں، پہلے ان سے نمٹیں گے ہم، سب سے پہلے ٹارگیٹ یہی ہمارے ہیں. اچھا یار، ان کو تو لوگ ووٹ بھی تو دیتے ہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے ہم. اب کیا سمجھتے ہیں جو بم دھماکہ ہوتا ہے ان کو کچھ ندامت ہوتی ہے کہ بےچارے بچہ مر گئے، عورت مر گئی ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم نے کافروں کو مارا ہے. ندامت تب ہوتی جب کوئی کسی مسلمان یا کسی کوئی بلی کا بچہ مر جائے نا گاڑی کے نیچے، کبھی ندامت یار بلی کا بچہ مر گیا ہے، ندامت ہوتی ہے. ان کے لیے تو یہ کافر مار رہے ہیں، ان کو ندامت کہاں پہ ہوتی ہے؟ یہ تو خوش ہوتے ہیں جنت حاصل کرنے کے ہم نے کافروں کو مارا ہے. یہ کون سا جہاد ہے؟ ہم کس چوراہے پہ آج کھڑے، کبھی سوچا ہے ہم نے؟ سبحان اللہ. پھر بات کرتے ہیں لوگ تلخ لگتے، کہتے ہیں یار بات جو ہے نا صرف تفرقے کی بات کرتے ہیں، امت کو جوڑنے کی بات ڈاکٹر صاحب بات نہیں کرتے. صرف ان کے نزدیک صرف تفرقے تفرقے، صرف صرف امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں. میرے بھائی جو امت کو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے، میں کیا اس کو ٹکڑے 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 کروں گا؟ میرے تو ایک چھوٹے سے گزارش ہے اللہ کے لیے، اب بس کرے ٹکڑے ٹکڑے ہوں دے، اب ایک ساتھ مل جائیں. ایک رب ہے، ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی رسول ہے، ایک ہی منج ہونا چاہیے کہ نہیں؟ پہلے تین تو ٹھیک ہیں، لیکن پہلے تین میں عمل اس وقت تک ممکن ہے جب تک کہ منہج راستہ ٹھیک نہ ہو. ہم تمہیں بلاتے ہیں اس ٹھیک منہج کے راستے کی طرف، تم لوگ آنا نہیں چاہتے ہو. ہم ادھر جا نہیں سکتے جہاں پر تم ہو، تم ہمارے پاس آنا نہیں چاہتے ہو. ہم حق کو کیسے چھوڑ سکتے جبکہ تم باطل نہیں چھوڑنا چاہتے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ امت کو اکٹھا کرنا ہے، حق والے خاموشی اختیار کریں، باطل والے باطل کو نہ چھوڑیں، ان کو ذرا معاف کر دو. ممکن ہے؟ اور جن لوگوں نے ایسا کیا ان کو کیا سزا ملی؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ان کی سزا کیا ملی؟ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا کبھی دیکھا ہے؟ اپنے انسان گھر بناتا ہے یا توڑتا ہے؟ کیونکہ ان کے دل جدا تھے، ظاہراً ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے، دل میں بغض نفرت، دل میں حسد ہے، کفر ہے، بدعات اور خرافات ہیں، شرک ہے، اور آپس میں بغض و نفرت بھی ہے، ظاہر اکٹھے ہو گئے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ یخربون بیوتہم بأیدیہم، بعد میں وأیدی المؤمنین، بعد میں بدر نظیر کے جنگ میں اپنے گھروں کو توڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز اٹھا سکتے اٹھا لو. انہوں نے کیا کہ اپنے گھروں کو توڑنا شروع کیا، دروازے بھی لے گئے، کھڑکیاں بھی لے گئے، اور گھر توڑنا شروع کر دیا. جی سونا جو کچھ بھی تھا سب نکال کے گیا، یہاں تک کہ در و دیوار بھی چاہیے تھا نا ان کو. اب مسلمانوں کو لیے کیا چھوڑتے؟ اب جب کھڑکی نکالنی ہے تو گھر باقی رہے گا. ذرا دیکھیں فرمان اللہ تعالیٰ، یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین. مطلب سب پہ رحم فرمائے. آج یہ وقت ہمارے اوپر نہیں آیا، ہم اپنے ہاتھ سے اپنے گھر نہیں خراب کرے، دوسرے کر رہے ہیں. کہیں یہ نہ ہو کہ ہم ان میں سے ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اپنے گھر کو خود توڑنے والے نہ بن جائے ہم. اللہ کا قانون ایک ہے، بدلتا نہیں ہے، یاد رکھیں. ان کے لیے تھا تو ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے، اگر ہم آنکھیں نہیں کھولیں گے، اگر سے منہج کی اتباع نہیں کریں گے، اگر توبہ نہیں کریں گے شرک بدعات اور خرافات سے اور باطل مناہج سے. تو اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم ہر شر سے محفوظ فرمائے، پوری امت کو محفوظ فرمائے، کہیں یہ برا دن نہ دیکھنا پڑے کہ مسلمان اپنے ہاتھوں سے نعوذ باللہ اپنے گھر توڑ رہے ہیں. یہ نہ کہنا کہ ہم تو افضل الامم ہیں، ایک زمانے وہ بھی افضل الامم تھے، یہودی بھی. وفضلناکم علی العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. وہ فضیلت باقی رہی نہ رہی، ہمارے بعد کوئی اور امت نے نہیں آنا، یاد رکھیں. وہ چلی گئی، اللہ نے کو بدل کے یہ امت لے کے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس دوسری امت نہیں آئے گی. لیکن جو ذلیلوں کو بھی ذلیل ہے نا وہ ہمارے سر پہ مسرت کر دیے جائیں گے, جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں نعوذ باللہ یہودی ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ. ضربت کون سا فعل ہے؟ ماضی مبنی للمجهول. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ, ذلت اور محتاجی ان پر مار دی گئی, لکھ دی گئی, نکل نہیں سکتے وہ. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے سارے پہ پھر کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ آج بھی ذلیل ہیں, وہ کل بھی ذلیل تھے, وہ رہیں گے ذلیل, لیکن ہمیں بھی اپنے ساتھ ذلیل کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو طاقت ہونی چاہیے تھی وہ موجود نہیں ہے, اور جن کا ہونا نہ ہونا لازم ہے اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, اور ان کی تقلید کرتے کرتے ہم کہاں پہ پہنچ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. شخص فرماتے ہیں, سب ہی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. وقال تعالى, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اور سبل مختلف راستے مت اپناؤ, مختلف راستوں مت پیچھے لگو. فتفرق بكم عن سبيله, جو تمہیں اللہ کے راستے سے تمہیں جدا کر دے. کتنے راستے ہیں؟ بہت ہیں. حق راستہ کتنی ہے؟ ایک ہے. گمراہی کے راستے بہت ہیں. ان راستوں کے پیچھے مت پڑو جو تمہیں ایک حق راستے سے جدا کر دے. واضح الفاظ ہے کہ نہیں؟ سورۃ انعام آیت نمبر 153. شخص فرماتے ہیں, فأهم علامات اہل الزیغ, سب سے اہم علامات اہل الزیغ کے کیا ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں ان آیات میں سے, ان کو یاد کرنے, 9 یا 10 کے قریب یہ آیات اور علامات ہیں اہل الزیغ کے. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہیں. فأهم علامات اہل الزیغ, نمبر 1, الفرقة التي نبه الله عليها. الفرقة تفرقة, نمبر 1, جس کے اللہ تعالی نے تنبیہ فرمایا قرآن مجید میں, فی قوله تعالی, اللہ کے اس فرمان میں, ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء. ابھی ہم پڑھ چکے سورۃ انعام آیت نمبر 159 میں. نمبر 2, اتباع المتشابه, متشابہ کے اتباع کرنا. اس کی دلیل اللہ تعالی فرماتے ہیں, فاما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه. سورۃ آل عمران آیت نمبر 7. نمبر 3, اتباع الهوى, خواہش نفس کی پیروی کرنا. اس کی دلیل شخص فرماتے ہیں قوله تعالی, فاما الذين فوق في قلوبهم زيغ, جس کے دل میں زیغ ہے یہ وہ کام کرتے ہیں. سورۃ آل عمران نمبر 7. دوسری آیت میں, ارأیت من اتخذ الہه هواه. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ سورۃ الفرقان نمبر 43. ذرا ترتیب دیکھیں, فرقہ کیوں ہوئی؟ اتباع متشابہ کی وجہ سے. کیوں ہوا؟ خواہش نفس کی پیروی کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا, یہ تین کس طرح سے آئے ہیں؟ اچھا, نمبر 4, معارضۃ السنۃ بالقرآن. چوتھی علامت اہل الزیغ کی, وہ قرآن مجید اور احادیث میں تعارض پیدا کر دے, کنٹرڈکشن پیدا کر دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید, یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. معارضۃ السنۃ بالقرآن, تو جو بھی قرآن اور حدیث میں جدائی کی بات کرتا ہے اور ان میں تعارض کی بات کرتا ہے تو اہل الزیغ میں سے. یاد رکھیں, کیوں, کب انسان ایسا کام کرتا ہے؟ جب اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے متشابہ پہ عمل کرنا چاہتا ہے. اور اگر صحیح کام کرتا ہوتا اور رسخ فعلم کے راستے اختیار کرتا, متشابہ کو محکم واپس کرنے کے لیے تعارض کی بات کبھی ممکن ہے؟ قرآن حدیث جوڑے گا, یہ تعارض پیدا کرے گا؟ جوڑے گا, جدا نہیں کرے گا کبھی. اور یعنی سنت بالقرآن, جو سنت ہے اس کا تعارض قرآن مجید کی آیات لے کے آئے گا. سنت, اچھا ایک بات یہ علمی بات ہے, سنت اور حدیث میں فرق, میں انشاءاللہ کبھی تفصیل سے اس پہ بات کروں, ابھی وقت نہیں ہے. سنت سے مراد ہے, یہ وہ راستہ ہے جس پر شریعت کے مسائل پہ عمل کیا گیا ہے, اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, فعل ہے, اقرار ہے یا وصف ہے. ہر حدیث سنت نہیں ہے, کیا خیال ہے؟ ہر صحیح حدیث بھی سنت نہیں ہے. چلیں یہ میں اور مسئلہ آسان کر لوں, ہر صحیح حدیث سنت ہے؟ مثال کے طور پہ شاذ حدیث سنت ہے؟ نہیں, اس پہ عمل نہیں کیا جاتا. اچھا, اور منسوخ حدیث صحیح ہے کہ نہیں؟ منسوخ حدیث تو شاد حدیث تو سند ٹھیک ہے، متن میں مسئلہ ہے، شاد ہے، اچھا منسوخ حدیث صحیح ہے کہ نہیں؟ اچھا عام حدیث جس عموم پہ عمل نہیں کیا گیا، دوسرے حدیث پر جو خاص حدیث ہے اس پہ عمل کیا جائے گا؟ حدیث تو سنت ہے، سنت نہیں ہے، سنت نہیں ہے، حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے. اور اسے کئی اور مثالیں بھی ہیں، میں کبھی اس پر انشاءاللہ مکمل درس دوں گا. لیکن اس میں دیکھیں معارض سنت بالقرآن، اب سنت واضح ہے نا، اس پہ عمل کرنا، کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، اب تعارض کرنا چاہتا ہے سنت کا قرآن سے. سنت کیا ہے؟ کہ عمل کرنا ہے نا، محکم یعنی سنت محکم آیت محکم حدیث ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. قرآن میں جو متشابہ اس کو لے کے آتا ہے، دیکھ قرآن کی تعارض ہے اس میں، ہم کیسے مانیں اسے؟ تو جو یہ راستہ اختیار کر سنت کو تعارض قرآن سے کرتا ہے، یہ کون ہے؟ اہل الزیغ، اہل الضلال. نمبر پانچ بغض اہل الاثر، اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث، اہل الاثر سے بغض و نفرت کرنا. وہابی ہیں، مدخلی ہیں، یہ امت میں تفرقہ چاہتے ہیں، فتنہ چاہتے ہیں. کس کی نشانی ہے؟ اہل الزیغ کی نشانی ہے. نمبر چھ اطلاق الالقاب سیئت علی اہل السنہ، ابھی میں نے کہا ہے کہ اہل سنت پر برے الفاظ کا اطلاق کرنا، برے القابوں سے ان کا نام رکھنا اہل سنت کا، کوئی حشوی کہتا تھا، کوئی مشبہ کہتا ہے، کوئی ناصبی کہتا ہے، اور کوئی وہابی کہتا ہے، بتاؤ کوئی مدخلی کہتا ہے، کوئی کچھ، یہ نئے کہاں سے آئے سارے نام؟ یہ کب ہوا؟ جب بغض نفرت ہوئی تو زبان پر بھی. بغض نفرت کس چیز سے ہوتا ہے؟ دل سے. اس کا اثر زبان پہ ہوگا کہ نہیں؟ زبان پہ کیا دعائیں ہوں گی یا اچھے کوئی ناموں سے کوئی موسوم کرے گا؟ ظاہر گالیاں ہوں گی یا القاب السیئہ جیسے شیخ صاحب فرما رہے ہیں. نمبر سات ترک انتحال مذہب السلف، مذہب السلف کو چھوڑنا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فٹ نوٹ پہ لکھا ہے، بڑی اچھی بات فرماتے ہیں، مجموع الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 156 میں فرماتے ہیں، اما یکون انتحال مذہب السلف من شعائر اہل البدع فہذا باطل. اگر کوئی یہ کہتا ہے یا اگر کوئی ایسی بات ہو کہ اہل بدعت مذہب السلف کو اپناتے ہیں اور یہ ان کا شعار ہو، ان کی علامت ہو، تو یہ بالکل باطل ہے. اہل بدعت کہاں منہج السلف کو اپناتے ہیں یا اپنا شعار بناتے ہیں؟ بالکل باطل ہے. فإن ذلك غیر ممکن، یہ ممکن ہی نہیں ہے، الا حیث یکثر الجہل ویقل العلم، یہ تب ممکن ہے، استثناء ہے، جب جہالت عام ہو جائے اور علم کی قلت ہو جائے، تب تو اہل زیغ بھی کہیں گے ہم مذہب سلف پر قائم ہیں، وہ لوگ بھی مان لیں گے ہاں ٹھیک ہے. دعویٰ ہے نا، آج امت کے اکثریت دیکھے کہاں جا رہی ہے، کہتے ہیں ہم سواد اعظم ہیں، کہاں جا رہے ہیں سواد اعظم، کہاں جا رہے ہیں؟ حق کے قریب، حق سے دور ہو. یہ شرک بدعت کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ آج مزارات کو دیکھ لیں کیسے آباد ہیں، الگ گھروں کو دیکھ لیں کیسے برباد کر لیں گے ان لوگوں نے، کس طریقے سے ویران ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم مذہب السلف یہی ہے. استغفر اللہ. کسی نے کلپ بھیجا، اس میں ایک مولوی بیٹھا، کہتا ہے غوث اعظم جس کو ہاتھ لگاتے تھے، مسافہ کرتا تھا کوئی، وہ کبھی مرتا نہیں تھا. پھر انا للہ وانا الیہ راجعون. واللہ میرے بھائیو یہ بد عقیدگی آج بھی موجود ہے اور عام ہو رہی ہے. کہتے غوث اعظم جس کو جو مسافہ کرتا تھا وہ کبھی مرتا نہیں تھا، آج غوث اعظم کہاں ہے؟ عجب بات ہے، جو زندگی دینے والا وہ خود مرا ہوا ہے. اچھا جن کا مسافہ کیا آج وہ کہاں ہے؟ دیکھیں کہنے سے پہلے ذرا تول تو لیا کرو، پھر بولا کرو نا کیا کہہ رہے ہو. بلکہ یہ بھی نہیں، آگے بڑی خطرناک بات کہتے ہیں. کہتے ہیں ایک بڑھیا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ میرا بچہ ہاتھ میں لائے گا تو یہ بھی نہیں مرے گا. پھر بچہ مر گیا، کہتی ہے مسئلہ ہو گیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ عقیدت مند تھی، یہ کیسے ممکن ہے؟ جا کے دیکھتی ہوں میں، جا کے دیکھتی ہوں. وہ سزم ان کے لیے نعوذ، ہمارے لیے تو نہیں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے تھا، غرض جا کے دیکھا کہ ان کے جو حلقۃ العلم ہے ان میں ویسے جیسے عام زبان میں کہتے ہیں مرو یا مر جاؤ، وہ کہتے ہیں مر جاؤ، سارے مر جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں زندہ ہو جاؤ، سب زندہ ہو جاتے ہیں. تو میں نے سوچا بڑا موقع ہے, اب مر جاؤ کہے گا تو بچہ بھی ساتھ میں لٹا دوں گی, جب زندہ بیٹا بھی زندہ ہو جائے گا. تو میں نے یوں کہا, جب انہوں نے کہا مر جاؤ, میں نے بچے کو ساتھ لٹا دیا, سب مر گئے تھے, میرا بچہ بھی پہلے مرا ہوا تھا. پھر انہوں نے کہا زندہ ہو جائے, سب زندہ ہو گئے, میرا بیٹا زندہ نہ ہوا. پھر میں جا کے میں نے عرض کیا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے, میں آپ کے پاس بھیجوں, آپ سے مصافحہ بھی کرے, پھر بچہ بھی مر جائے, یہ کیسے ممکن ہے؟ کہتے وہ جلا لیا گئی غوث اعظم کو, اور یوں ہاتھ کیا آسمان کی طرف, اور اس بڑھیا کا بچہ زندہ ہو گیا. پھر کہتے ہیں جب وہ چلی گئی بچہ لے کے, تو اس بعض شاگردوں نے کہا کہ آپ نے ہاتھ آسمان پہ ایسے کیا, کیا کیا؟ کہتے اسرائیل جا رہا تھا, اسرائیل نام غلط ہے, ملک الموت صحیح نام ہے, کہتے اسرائیل جا رہا تھا اور اس کے پاس روحیں تھیں مردوں کی, میں نے یوں ہاتھ لگا چھین لی اس سے میں نے, اور میں نے سب کو واپس کر دیا, اس بچے کے اب صدقے سارے کے سارے جو مردہ سب زندہ ہو گئے. وہ کہتے ہیں اللہ کی جلال کی قسم ہے کہ اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے, قسم بھی کھاتا ہے, ان للہ و انا الیہ راجعون. لوگ بےچارے کوئی رو رہا ہے, کوئی خوش ہے, کوئی مجمع لگا ہوا ہے. آج لوگوں میں بد عقیدگی موجود ہے میرے بھائیوں, اگر آج اسے مٹانے کے لیے طلاب علم محنت نہیں کریں گے, کوشش نہیں کریں گے, تو امت میں یہ شر یہ فساد یوں بڑھتا رہے گا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب یوں نازل ہوتا رہے گا. جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہو اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا؟ یہ کافر کیوں مسلط ہے ہمارے سروں پہ آج, یہ ذلوں کے ذل کیوں ہمارے سروں پہ بیٹھے ہیں؟ کیونکہ یہ بدعقیدگی آج بعض امتیوں میں موجود ہے. ہم کہتے ہیں علم کے ذریعے سے جہاد کرو, لوگوں کو ہم صحیح عقیدہ جا کے سکھاؤ, پہلے اس قابل تو بنو کہ تم مجاہد ہو, بعد میں جہاد کرو. 13 سالہ زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تربیت کی, توحید کی, اتباع سنت کی, تربیت کی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر کے جھکاتے تربیت کی. آج یہ تربیت کہاں نظر آتی ہے؟ فقدان ہے توحید کی تربیت کا, اس لیے آج ہم ذلیل ہیں. آج ہم واپس اسی راستے کو اختیار کریں, دیکھیں امت میں کس طریقے سے حالت بدلتی ہے, اور کس طریقے سے عزت, اور کس طریقے سے دوبارہ سے طاقت اور غلبہ کس طریقے سے آتا ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں ابن تیمیہ کے اس قول کے تعلق سے, وقد وقع في عصرنا من زعم انه على منهج السلف. آج ہمارے زمانے میں بھی ایسے لوگ بعض لوگ آئے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم منهج السلف پر قائم ہیں. وهو ليس كذلك, اور یہ بات بالکل غلط ہے. بل هناك من اطلق على الجماعات الحزبية المعاصرة, بلکہ بعض لوگوں نے یہ اطلاق کیا حزبی جماعت جو آج موجود ہیں دور حاضر میں, والتي بعضها على فكر الخوارج, اور جن کے بعض فکر خوارج پر قائم ہیں, اسم السلفیہ, ان کو سلفی کہہ دیا. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اخوان مسلمین میں بعض سلفی لوگ بھی ہیں. نہیں, یہ اخوانی یا سلفی دونوں کیسے ایک ساتھ ہو سکتے؟ مذہب صرف بالکل واضح, اخوانی بدعت بھی ہے پھر سلفی بھی, یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ وزعم ان القاسم مشترک بینهم هو السلفیہ, اور یہ دعویٰ کرتے کہ دونوں میں جو چیز یکسانیت جو دونوں کو ملاتی ہے وہ ہے سلفیت. وهذا نتیجة الكثر, وهذا نتیجة لكثرة الجهل, یہ نتیجہ ہے جہالت کی زیادتی کا, کثرت کا, وقلۃ العلم, اور علم کی کمی کا. كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, جیسے کہ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نے فرمایا ہے, وان او ان المقصود هو تميع الدعوة السلفية, یا مقصود یہ ہے کہ دعوة السلفية کو بالکل تميع کر دیں اور اس میں گھول دیں. جی, تميع گھول دینا, مایع. مایع کسے کہتے ہیں؟ لکڑوں کہتے ہیں نا, تک اس میں گھل جائے اور مل جائے. الدعوة السلفية القائم على الكتاب والسنة وصحيح السنة, جو کتاب اور سنت پر قائم ہے, صحیح سنت پر قائم, بفهم السلف الصالح, صحیح سلف صالح کی سمجھ کے مطابق, لادخال الطوائف المنحرفة في دائرة اهل السنة والجماعة, اس کو اتنی یعنی نرم کرنا چاہتے ہیں, گھولنا چاہتے ہیں, تاکہ جو منحرف ہیں اہل سنت جماعت سے, جو باہر اور بدعتی, وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں, اور کہ دیکھیں سب سلفی ہیں. یہ تمیع ہے. 8 نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں, اہل الضلال اہل الزیغ کی علامات, تکفیر مخالفین بغیر دلیل, تکفیر کرتے اپنے مخالفین کے بغیر دلیل کے. داعش کیا کر رہی ہے؟ واضح ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ, یہ کتاب تب لکھی گئی تھی جب یہ لوگ موجود نہیں تھے, لیکن دیکھیں اہل الزیغ کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے, ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے. خوارج اہل الزیغ میں سے ہیں کہ نہیں؟ تکفیر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آج یہ لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ سبحان اللہ. نویں نمبر پہ الاجمال فی مواضع تحتاج الى تفصیل و بیان، اجمال سے کام لینا ان مواضع میں جن میں تفصیل و بیان کی ضرورت ہو. میرے بھائی اجمال سے کام لینے سے کام نہیں بنتا. جو لوگ اجمال سے کام لیتے ہیں اور تفصیل سے بات کو بات کی وضاحت نہیں کرتے، بیان نہیں کرتے، وہ امت میں تفرقوں کو نہیں مٹا سکتے بلکہ تفرقے کا باعث بن سکتے ہیں. اس لیے میں پرسوں کے درس میں بتا چکا تھا کہ شیخ محمد بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات کی کہ آپ دیکھ لیں ہمارے علماء کو کہ انہوں نے اتنی وضاحت کے ساتھ مسائل کھول کھول کے بیان کرے کیے ہیں، اجمال سے کام نہیں لیا، اطلاق سے کام نہیں لیا، بلکہ تفصیل سے بیان کی ہر بات کو، یہاں تک کہ ان کے مرنے کے بعد بھی وہ آج مراجع بنے ہوئے کہ نہیں. آج بھی ہم کہتے ہیں شیخ باز نے فرمایا، علامہ البانی نے فرمایا، شیخ عثیمین نے فرمایا، کیوں مرجع بن گئے؟ اس لیے ان کی باتوں میں بالکل تفصیل ہے اور وضاحت ہے، ہر چیز کی کھول کھول کے بیان کرنا ہے. شرک تو کتنی قسم ہے، کون سی قسم، کیا باریکی ہے، توحید تو کتنی قسم ہے، یہ قسمیں کہاں سے ہیں، کیا دلیل ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ اور کھول کھول کے بیان کی گئی ہے. وہ شیخ صاحب فرماتے ہیں حفظہ اللہ محمد بن عمر بازمول، اس سے طالب علم کو چاہیے کہ وہ یہی راستہ اختیار کرے، اجمال کے راستے کو چھوڑے، اطلاق کے راستے کو چھوڑے اور تفصیل اور بیان کے راستے کو اپنائے، یہی خیر کا راستہ ہے. اگر آپ کی بات میں بیان ہے اور وضاحت ہے لوگ سمجھ بھی آئے گا، سنیں گے بھی. اگر آپ کی بات میں ابہام ہے، اجمال ہے، تو لوگ اور پریشان ہوں گے، پتہ نہیں کہے کیا آ رہا ہے. اچھا توحید کی بات بھی کرتا ہے لیکن یار بات تو کرے توحید کی، ٹھیک بات تو کرتا ہے اور بیچ میں کئی باتیں اور بھی کرتا ہے، تفصیل بھی بیان نہیں کرتا. اچھا اب توحید کی بات تو کی ہے، اب رب رات اہل شرک توحید کے بنیادی حصہ ہے کہ نہیں؟ اس کے بغیر توحید ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے، وہ کون بات کرے گا؟ اچھا اہل شرک کی بات کر لیے، اچھا اہل شرک کون ہے آج کے زمانے میں جن امت میں تفرقہ پیدا ہوتی ہے؟ بات مت کرو، خبردار، یہ بتاؤ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، بس یہ کافی ہے. اب مزید تفصیل سے امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے نا. اب شیطان نے ان کو اس طریقے سے بہکایا ہے کہ اگر تم تفصیل سے بات کرتے تو لوگ متنفر ہوتا ہے، ہونے تو متنفر نا جو تفصیل سے دور ہوتے، جو توحید نہیں سمجھنا چاہتا، جو دین کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ کی تفصیل نہیں سمجھنا چاہتا، وہ تفرقہ چاہتا ہے کہ نہیں؟ چھوڑو تو اس کو اپنے حال پہ. ہمیں کسی نے حکم دیا کہ لوگوں کے دل میں گھس کے دلوں کو پھیرو؟ کس نے ہمیں حکم دیا ہے؟ سبحان اللہ، وضاحت کرنا ہمارے ذمہ ہے، لوگوں کا مانا نہ مانا ان کی مرضی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اس لیے نبی کون ہے؟ وہ انک لتہدی الی صراط مستقیم، ہدایت دیتے، کون سی ہدایت ہے؟ الدلالہ والارشاد، یہ وہ ہدایت ہے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا، حق کی بات سمجھانا دلیل کے ساتھ. اور دوسرے آیت میں انک لا تہدی من احببت، میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تو پسند کر تو ہدایت نہیں دے سکتا، ادھر ہدایت ہے ادھر ہدایت کی نفی ہے، کیا ہے، تضاد ہے نہیں تضاد، یہ وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، دلوں کی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، وہ نبی کے پاس بھی نہیں ہے بلکہ سید مرسل وسلم کے پاس بھی نہیں ہے، سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے. تو پھر ہمارے پاس کیا ہے؟ الدلالہ والارشاد، یہ دعوت انبیاء کی دعوت ہے، منہج انبیاء کا منہج ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے، منہج السلف انبیاء کا منہج ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی تیسرا چوتھا نہیں ہے، واللہ وہی منہج وہی راستہ جو انبیاء کا تھا، وضاحت ہے اور ہر چیز کھول کھول کے بیان کی گئی ہے، جو اس نے جس نے اس کو اپنایا ہے روشن منہج کو اس نے نجات حاصل کی ہے، جس اس کو چھوڑا ہے وہ گمراہ بھی ہوئے اور وہ ہلاک بھی ہوا ہے. آٹھویں نویں نمبر پہ شیخ صاحب نے یہ فرمایا والقیاس علی ما لا صح القیاس علیہ، میں سمجھتا ہوں دسواں نمبر ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا اس کو، کیونکہ اجمال اور قیاس الگ چیزیں ہیں، شیخ صاحب نے ایک ساتھ بیان کر دی ہیں اور ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن اگر دسواں ہوتا تو اچھا ہوتا، بہرحال انہوں نے اس کے ساتھ بیان کر دیا. الاجمال والقیاس علی ما لا صح علیہ القیاس، یا علی ما لا صح القیاس علیہ، قیاس کرتے ہیں جس چیز کو قیاس کی ضرورت نہیں ہے اور ممکن میرے قیاس کرتے ہیں. ابلیس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے قیاس کیا، اور یہ قیاس فاسد ہے، قیاس صحیح سے منع نہیں کیا گیا. ما لا صح القیاس علیہ، جو فاسد قیاس ہے، شریعت جو ہے احکم الحاکمین کی شریعت ہے، جو احکم الحاکمین کہا ہے تو دو ایک چیزوں میں جدائی نہیں پیدا کرتی شریعت، اور جو مختلف چیزوں کو جوڑتی نہیں شریعت، یہ حکمت والی شریعت ہے کہ نہیں؟ یہ حکمت والی شریعت ہے. اب شریعت میں ایک مسئلہ ہے اس کا حکم معروف ہے، اس جیسے دوسرے مسئلہ حکم مجہول ہے، شریعت نے اس کے بارے میں کچھ خاموش اختیار کی ہے. اب اس کو چھوڑ دیا جائے یعنی جائز قرار دیا جائے, چھوڑا مطلب یہ ہے شاید تو خاموش ہے, یا اس کو اس کے ساتھ ملایا جائے جس مسئلے کا حکم موجود ہو جبکہ اس میں علت ایک ہو. مثال کے طور پہ شریعت میں جن مسئلوں میں سود جاری ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھ چیزیں, کون سی ہیں؟ گیہوں ہے, نمک ہے, کھجور ہے, جو ہے, چاند ہے, چاند ہے, چاندی ہے اور سونا ہے. چاند کہاں سے آ گیا؟ چاندی اور سونا ہے, سات چھ چیزیں. اچھا چاول اس میں ہے؟ اگر آپ چاول ایک کلو دے کے دوسرا ایک کلو لینا چاہیں جائز ہے؟ ایک کلو کا ایک کلو جائز ہے. اچھا ایک کلو دے کے دو کلو لینا چاہیں, کس نے کہا؟ ایک منٹ, کس نے کہا؟ حدیث میں ہے, حدیث میں چھ چیزیں, ساتویں چیز ہے, تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہو؟ دو راستے ہیں, یا تو چاولوں کو الگ کر دیں اور چاولوں کو اس طریقے سے بیچتے رہیں اور یہ سب کا سود نہیں ہے کیونکہ حدیث میں تو نہیں ہے, یہ قیاس کے منکرین کا کام ہے جو قیاس کا انکار کرتے ہیں. جنہوں کے قیاس کا انکار نہیں کیا اور فاسد قیاس کا انکار کیا, مطلقا نہیں کیا, فاسد کا انکار کیا ہے, وہ کہتے ہیں یہ بتاؤ جب شریعت احکم الحاکمین کی شریعت ہے, چھ چیزوں کا بیان ہے, اگر لسٹ لمبی ہوتی تو پھر سو چیز کا کیسے بیان کرتے؟ ہم چھ چیز یاد کرتے ہوئے کتنے لوگوں نے ابھی بتایا ہے, بھول گئے تھے نا, تو سو دو سو پانچ سو کون یاد کرتا؟ تو اس لیے احکم الحاکم کی شریعت ہے, چھ کا بیان کیا ہے اور ان چھ میں اگر دیکھا جائیں دو قسم کی چیزیں ہیں. ایک وہ چیزیں ہیں جو کرنسی ہے, کیا ہے؟ سونا اور چاندی کرنسی ہے, تو ریال اور روپیہ. اچھا سونا چاندی ہے, ریال روپیہ, ایک ریال دے کے دو ریال لے سکتے ہیں؟ کس نے کہا ہے؟ حدیث میں تو نہیں ہے نا, حدیث میں کیا ہے؟ سونا چاندی ہے, یہ ریال ہے روپیہ ہے, اس میں سونا چاندی تو نہیں ہے, یہ نوٹ ہے پیپر ہے. علت ہے کہ نہیں؟ کیا علت ہے؟ کرنسی ہے, علت وہی ہے, اس لیے اس میں بھی جاری ہوتا ہے. سو چاول میں کیا ہے؟ تین چیزیں, کیا ہے؟ کھانے کی چیزیں ہیں, پھر ماپا جاتا ہے اور سٹور کیا, ذخیرہ کیا جاتا ہے, یہ تین چیزیں ہیں. کس میں؟ گیہ میں ہے, جو میں ہے, اور کھجور میں ہے اور نمک میں ہے, یہ چیزیں ہیں کہ نہیں؟ جس چیز میں یہ علت پائی جائے اس کا حکم یہی ہوگا نہیں. اب چاول کو لے لیں آپ, حدیث میں ذکر چاول کا نہیں ہے لیکن کھایا جاتا ہے, ماپا جاتا ہے, ذخیرہ بھی کیا جاتا ہے نہیں, یعنی لمبے عرصے تک اسے رکھا جاتا ہے لمبے عرصے کے فائدے کے لیے. تو جب علت موجود ہے تو یہ حکم وہ کیوں نہیں لے سکتا؟ لے سکتا ہے کہ نہیں؟ لے سکتا ہے. تو شاید والقیاس علی من صح القیاس علیہ, وہ جس پہ صحیح قیاس نہیں کیا اس پہ قیاس کرنا یہ, اور خاص طور پہ تو میں نے فرعی مسئلے کے بعد کی, بعض لوگ اصول مسائل میں قیاس کرتے ہیں غلط طریقے سے, جیسے کہ عقیدے میں کس مسئلے میں قیاس کیا ہے؟ اللہ کے اسماء و صفات, ایک اسماء و صفات کا انکار کب کیا ہے لوگوں نے؟ خالق کو مخلوق سے قیاس کیا ہے نا, اگر قیاس نہ کرتے, برابر نہ کرتے, تو پھر کبھی انکار نہ کرتے اسماء و صفات کا. انہوں نے کہا کہ خالق بھی اگر رحم کرتا ہے تو مخلوق بھی تو رحم کرتا ہے نا, خالق کا ہاتھ اور مخلوق کا بھی تو ہاتھ ہے نا, تو قیاس کیا کہ نہیں کیا؟ سبحان اللہ, تو بھی خالق خالق, مخلوق مخلوق ہے. یا بعض لوگ قیاس کرتے ہیں دنیاوی زندگی کو برزخ کی زندگی سے, اور کہتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیاوی زندگی سے زندہ ہے. کیسے بھی دنیاوی زندگی سے زندہ ہے؟ اگر دنیاوی زندگی زندہ ہوتے زمین کے اوپر ہوتے, اندر تو نہ ہوتے نا. یا کہتے مردے سنتا ہے, مردے سنتے ہیں, مردے کیسے سنتے ہیں بھائی؟ دنیا میں تو سن سکتے ہیں کیونکہ دنیاوی زندگی ہے, مرنے کی بات تو نہیں سنتے. اللہ نے خود مانا فرمایا وہ مانتے مسلم فی القبور, اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, تو پھر آپ کیسے سنا سکتے, میں کیسے سنا سکتا ہوں؟ آگے شیخ صاحب فرماتے قال امام احمد رحمہ اللہ, امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ينبغي للمتكلم في الفقه, فقہ میں بات کرنے والوں کو چاہیے, ان يجتنب هذين الاصلين, ان دو اصول سے اجتناب کرے, المجمل والقياس, اجمال اور قیاس ہے. اس میں میں نے کہا دو پوائنٹ ہیں, نو اور دس اگر کرنا بہتر ہے کیونکہ اس میں دو چیزیں کہی گئیں, دو اصول الگ الگ ہیں, اجمال اور قیاس. وقال ايضا, اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بھی فرمایا اکثر ما يخطئ الناس, لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں من جهه التاويل والقياس, تاويل اور قیاس کی جہت سے. قلت شیخ صاحب فرماتے ہیں ما ذکرہ الامام احمد رحمہ اللہ جو کچھ امام احمد رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے من التحذیر من هذین الاصلین ان دونوں اصول سے تحذیر کرتے ہوئے فی الفقہ فقہ میں دلیل یہ واضح دلیل ہے علی انہ فی باب العقیدۃ یکون تجنب ذلك اولی واحرا عقیدہ کے امور میں ان دو اصولوں سے اجتناب من باب اولی ہے واحرا ہے نہیں جب فقہ میں منع کیا گیا ہے تو پھر اصول میں اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ نہیں کہ ہم ان چیزوں سے اجتناب کریں جو فقہ میں غلطی کا باعث بن سکتے ہیں تو اصول باقی اصول میں عقیدے میں منہج میں غلطی کا باعث نہیں بن سکتے تو اس لیے اگر یہاں سے منع کیا ہے تو وہاں پر باب اولا ہے کوئی یہ نہ کہ امام احمد نے تو نہیں کہا یہ آپ کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ نے جب فروع سے منع کیا ہے تو پھر اصول ان کے نزدیک اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے تھے اور ان کی زندگی انہیں اصول پر گزری ہے اور فروع میں بھی جو اہتمام انہوں نے کیا کسی مخفی نہیں ہے محدث بھی اور فقیہ بھی ہیں یاد رکھے محدث بھی ہیں فقیہ بھی ہیں اور عقیدہ کے مسائل کا جو ان کی معروف اور مشہور کتاب ہے کون سی ہے اصول السنہ جو انہوں نے پڑھی ہے تو ماشاء اللہ یعنی عقیدہ کا اہتمام کرنا حدیثوں کا اہتمام کرنا فقہ کا اہتمام کرنا اور صرف امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے بلکہ جو اہل الاثر تھے کیونکہ اہل الرائے الگ ہیں اہل الاثر جو تھے رسول الجماعت میں سے وہ تقریباً ان کی اکثریت جو تھی محدثین بھی تھے اور فقہا بھی تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں امام مالک کو لے لیں سارے فقہا بھی تھے اور محدثین بھی تھے تو اس اعتبار سے وہ فرماتے ہیں شیخ صاحب شاہد السلام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ کا یہ قول سے مراد صرف فروع نہیں ہے بلکہ اصول من باب اولا ہے واللہ اعلم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک معذرت